الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں توفیق دی جمعے کی نماز کے حوالے سے مسجد میں اول وقت میں آنا جمعے کی خاص طور پر جمعے کی نماز کی تیاری کے لیے بہت زیادہ فضیلت کا عمل ہے اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اخلاص نیت کے ساتھ ہمیں مسجد میں دین سیکھنے کی نیت سے اول وقت میں آنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ آج جس موضوع پر بات کرنی ہے موضوع ہے سود کی حرمت خباثتیں اشکالات پس منظر اس موضوع کا یہ ہے کہ تنظیم اسلامی کے تحت الحمدللہ 26 فروری سے 12 مارچ تک انسداد سود مہم کا آغاز کیا گیا اس مہم کے بہت سارے مقاصد ہیں سب سے بڑا مقصد تو یہی ہے کہ اس ملک سے سودی نظام ختم ہو جائے یہ سودی نظام ختم کیسے ہوگا اس کے لیے سود کی خباثتیں اس کی جو برائیاں ہیں وہ بیان کرنی ہوں گی ہر سطح پر اسی طرح ایک کوشش بھی کرنی ہوگی ایفرٹ کرنی ہوگی کہ کسی طرح ہمارے ملک سے یہودیوں کا دیا ہوا یہ معاشی نظام جس کو انٹرسٹ بیس اکانومی کہتے ہیں وہ ختم ہو جائے الحمدللہ تنظیم اسلامی کے تحت مختلف فورم پر یہ بات کی جا رہی ہے جہاں جہاں ہماری گزارشات جا سکتی ہیں درس کی صورت میں پمفلٹ کی صورت میں خطاب جمعہ کی صورت میں پھر خاص طور پر جو ارباب اقتدار ہیں ارباب اختیار ہیں ان سے گزارش کی جا رہی ہے آئین پاکستان میں خاص طور پر سود کی حرمت کے حوالے سے واضح طور پر شکے موجود ہیں ریاست پاکستان پر یہ لازم ہے کہ وہ یہاں کے رہنے والوں کو لیے ایک ایسا معاشی نظام فراہم کرے کہ جو سود سے پاک ہو. اس حوالے سے الحمدللہ بہت سی کوششیں ماضی میں بھی ہوتی رہی اور ہو رہی ہیں. سپریم کورٹ میں الحمدللہ تنظیم اسلامی اور دیگر مذہبی لوگوں نے ایک پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے. الحمدللہ امید ہے کہ ایک بہترین فیصلہ آنے والا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن بہرحال ایک مسلسل ایفرٹ اور ایک کوشش ہے کہ جو کرنے کی ضرورت ہے. کوشش کی جائے گی کہ ان دو جمعوں میں, اس جمعے کو اور انشاءاللہ اگلے جمعے کو بھی, سود کے حوالے سے قرآن حکیم ہمیں کیا رہنمائی دے رہا ہے, احادیث مبارکہ ہماری کیا رہنمائی کر رہی ہیں. پھر مزید یہ کہ پاکستان میں بھی ایک تاریخ ہے پوری انسداد سود کے حوالے سے, پاکستان کی ایک پوری تاریخ ہے. اس کی اہم اہم نکات انشاءاللہ آپ سے شیئر کرنا مقصود ہے. آج فوکس کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ البقرہ پر, جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کی حرمت کے حوالے سے واضح احکامات دیے. سمپل ڈیفینیشن کے حوالے سے بات سمجھنے کی ہے کہ جو پیسہ ہے مال, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. جس کو زیادہ دیا اس کے لیے بھی آزمائش ہے, اور خاص طور پر جو سرپلس ویلیو ہوتی ہے, جو پیسہ بچ جاتا ہے ایکسپنسز جو ہمارے ہیں اس کے بعد جو پیسہ بچ جاتا ہے, وہ ایک آزمائش ہے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ پیسہ جمع کیا جائے, کیونکہ بہرحال پیسے کی محبت انسان میں شدید رکھی ہے, اور یہ آزمائش انسان کو غفلت کی طرف لے کے جاتی ہے, نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود پیسہ جمع کرنے کی اجازت ہے. میں نے اس کیا ناپسندیدہ تو ہے لیکن اجازت ہے. حلال طریقے سے پیسہ کمایا جائے, حلال جائز طریقوں پہ خرچ کیا جائے, جمع بھی کیا جائے. جمع اگر نہیں کریں گے تو زکوۃ کیسے ادا ہوگی؟ زکوۃ پر تو لازم ہے کہ ایک سال گزر گیا ہو, 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا ہو تو فرض ہوگی نا. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پیسہ جمع کیا جا سکتا ہے. البتہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اس پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. اس کی چار مدیں ہو سکتی ہیں جو سرپلس ویلیو ہمارے پاس موجود ہوتی ہے, جو ہمارے ایکسپنسز کے علاوہ ہے. سب سے بہترین استعمال تو اس کا یہ ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے, سرپلس ہے, اضافی ہے, ایکسس ہے, اس کو اللہ کی راہ میں دے دو. اس کے لیے بہرحال ایک بہت ہائی لیول کا ایمان درکار, لیکن بہرحال ایک رول ماڈل ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام. یہ دلچسپ سوال ہے, آئی کیو کوشچن بھی ہوتا ہے, کہ شریعت اسلامی کا ایک ایسا فرض عمل, فرض جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا ہی نہیں کیا, تھوڑی دیر کے لیے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی نے فرض عمل نہ کیا ہو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی. زکوٰۃ ادا کیوں نہیں کی؟ کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تو پیسہ درکار ہے. اتنا پیسہ ہو پھر سال گزرے, یہاں تو ایک دن پیسے کو کسی بھی فارم میں ہو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیاری نہیں, اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے تھے. اور اکثر و بیشتر صحابہ کا بھی یہی عمل تھا, جو بچ گیا وہ اللہ کی راہ میں فوری طور پر صدقہ کر دیا کرتے تھے. تو بہرحال سب سے بہترین یہ ہے, یسالونا کا ماذا ينفقون, یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. بار بار قرآن کہتا انفقو انفقو, خرچ کرو. قل العف, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے, اضافی ہے, ایکسس ہے, اس کو اللہ کے نامے دے دو. تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اتنا یقین ہمیں بھی عطا فرمائے کہ جو اضافی ہے وہ در حقیقت ہمارا ہے ہی نہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کا حق ہمارے مال میں دے دیا ہے, کہ والدین ہیں, بیوی بچے ہیں, رشتہ دار ہیں, غریب غربا ہیں, مسکین ہیں, محتاج ہیں, یہ سب کا سب ایک سرکل ہے مال کا. اور جو انسان پیسہ کماتا ہے اس میں دوسروں کا بھی حق ہوتا ہے, حق کو معلوم حق ہوتا ہے کہ وہ ان تک پہنچایا جائے. دوسری کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ جو مال بچ گیا اس کو کہیں انویسٹ کر دیں, پیسے سے پیسہ کمائیں, تجارت کریں, یہ بھی بہرحال پسندیدہ ہے. تجارت ابھی آئے گا انشاءاللہ کہ تجارت پسندیدہ عمل ہے، پیسہ ہوگا تو انسان تجارت کر سکے گا. لیکن تجارت کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ایک تجارت وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان خود بھی محنت کر رہا ہوتا ہے، پیسہ بھی خود لگا رہا ہے، محنت بھی خود کر رہا ہے. بعض اوقات ایسی انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے کہ پیسہ خود لگا رہا ہے لیکن محنت کوئی اور کر رہا، اس کی کنڈیشن مختلف ہوگی. محنت کسی اور کی، پیسہ آپ کا. ابھی آپ سلیپنگ پارٹنر ہیں تو اس کی کنڈیشن کچھ اور ہوگی. بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا کہ ان کو کہتے کیا ہیں، ان کی کیا نتائج نکلتے ہیں. آخری بات یہ ہے، بدترین استعمال اس پیسے کا یہ ہے کہ کسی ضرورت مند کو قرض دے کر اس پر اضافی پیسہ لیا جائے. کسی کو قرض دے کر اس پر اضافی پیسہ لیا جائے، یہ سود ہے. سمپل ڈیفینیشن یہ ہے. لہذا سود کے بارے میں قرآن حکیم کیا کہہ رہا ہے، یہ قرآن حکیم کا بہت ہی اہم مقام ہے. تین رکوع مسلسل انفاق فی سبیل اللہ پر آئے ہیں، اس کا آخری حصہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ 38 رکوع ہے سورۃ البقرہ کا. اس سے پہلے کے دو رکوع بھی جو ہیں وہ انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق ہیں. اس کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ کے جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار رات اور دن، سرا وعلانیہ چھپا کر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بشارت ان لوگوں کے لیے ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ لوگ غم سے دوچار ہوں گے. سود کی حرمت سے پہلے یہ آیت مبارکہ لا کر گویا ایک پازیٹو سائن دکھایا گیا. پہلے مثبت بات بتائی گئی کہ جو پیسہ تمہارے پاس موجود ہے اس کو اللہ کے نام میں خرچ کرو، اور اس کے لیے بڑی پیاری مثال آئی ہے. میرا جی چاہ رہا ہے اس آیت پر بات کرنے کا، لیکن وہ جو اصل موضوع ہے وہ رہ جائے گا. لیکن دو یا تین نکات بہت اہم ہیں جس طرح توجہ ہونی چاہیے. پیسہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں خرچ کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے. ایسا نہ ہو کہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے دکھاوا ریاکاری ہو، خطرناک مرحلہ. پیسہ بھی خرچ ہوا، پیسہ بھی لگا، ملا بھی ملا بھی کچھ نہیں. تو سب سے پہلی چیز جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے وہ ہے نیت. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لہذا وہ لوگ کے جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں رات اور دن، اب دن رات سے مراد مسلسل ہے 24 گھنٹے، جب جس نے جب مانگا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اسی طرح چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی. بہتر صدقہ و خیرات چھپا کر دینا ہے، کسی کو پتا نہ چلے. ایک ہاتھ دے تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے، اس حد تک اس میں سیکریسی اگر ہو تو یہ افضل ہے. لیکن بعض اوقات دکھا کر سب کے سامنے بھی دیا جاتا ہے، کچھ مواقع ہوتے ہیں جس میں سب کے سامنے دیا جاتا ہے دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. اس کی مثال بھی صحابہ کے عمل میں موجود ہے، غزوہ تبوک کا واقعہ. آخری بات جو اس آیت مبارکہ میں موجود ہے جو ہم سب کے لیے بہت اہم ہے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. تو انسان ذرا جائزہ لے اپنا کہ اس کا اجر اس کا بدلہ مجھے چاہیے کہاں. اگر دنیا میں نام و نمود، کوئی ریاکاری کی بنیاد پر تکبر خدا نہ خواستہ اگر درکار ہے تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہی نہیں. جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اس کے لیے گارنٹی ہے، گارنٹی، فلہم اجرہم عند ربہم، بینک آف اللہ ان لمیٹڈ، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس محفوظ ہو گیا. پھر اسی طرح ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اہم ترین بشارت اس میں یہ ہے کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے. قرآن حکیم میں یہ آیت مبارکہ کا حصہ بہت مرتبہ آیا، اور جب جب آیا اس میں ایک نئی ڈائمنشن ہوتی ہے. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ بات بیان ہو رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دن رات چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. آج پوری ایک سائنس ہے اس بات پر کہ جب فیئر ہے, خوف, فیوچر فیئر, مستقبل کا خوف, یہ آج بہت سارے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کیا ہوا ہے. انٹلیکچوئلز جن کے ہیں, بڑے بڑے جو لوگ ہیں, آج کل اسی بات پر سوچ رہے ہیں کہ مستقبل قریب کے جو خطرات ہیں وہ کیسے کنٹین کیے جائیں. 10 سال 20 سال بعد کے جو خطرات ہمارے سسٹم کو, ہمارے لوگوں کو, ان کو کیسے کنٹین کیا جائے, آج سوچ رہے ہیں. تو بہرحال مستقبل کا خوف ہر انسان کو ہوتا ہے. یہاں فرمایا ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. ذرا دل کا جائزہ لیں ایسے شخص کا جو بڑا مطمئن ہے, اطمینان کی دولت اس کو ملی ہوئی ہے. جس رب نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا. چھوٹے بچوں کی کچھ صفات ایسی ہیں جو بڑی پیاری ہوتی ہیں. آپ اس کو کتنے بڑے سے بڑا نوٹ دیں وہ خرچ کر کے آ جائے گا. بہت کم بچے ہوتے ہیں تھوڑے سمجھدار قسم کے جو بچاتے ہیں, ورنہ عام طور پر 100 کا نوٹ ہو یا 1000 کا نوٹ ہو, خود بھی کھائے گا, کھلائے گا, ختم. یقین ہوتا ہے اس کو جس باپ نے آج دیا ہے, جو آج دینے پر قادر ہے وہ کل بھی دے گا. ٹینشن کس بات کی؟ لہذا ٹینشن فری ہوتا ہے وہ شخص. تو اس بات کا یقین کہ جو رب آج کھلا رہا ہے, جس نے پیدا کیا آزمائش کے لیے تو رزق تو دیتا ہی ہے نا, تو جو آج کھلایا تھا وہ کل بھی دے گا, کس بات کا خوف. اور غم انسان کو عام طور پر ہوتا ہے اپنے ماضی سے متعلق. ماضی میں کی جانے والی غلطیاں, کوتاہیاں, غفلتیں انسان کو پریشان کرتی ہیں. پریشان کرنا چاہیے دنیا میں, اپنے ماضی سے متعلق سوچ کر انسان کو فکر مند ہونا چاہیے. اگر نافرمانی کی خدا نہ خواستہ تو توبہ کا موقع ہمارے پاس موجود ہے. پچھلے جمعے میں آ نہیں سکا, ایک مصروفیت تھی. بہت بڑے عالم دین کا ایک بہت زبردست خطاب جمعہ سنا. بہرحال جو میسج جو خطاب جمعہ کا تھا بڑا پیارا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر سوچا کرو سونے سے پہلے, آج سارا دن کیا کیا, سارا دن کیا کرتے رہے. اچھا کیا تو شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ. کوئی اچھا کام ہو گیا, نیکی کا کام, بھلائی کا کام, 5 وقت نماز باجماعت پڑھ لی, کسی کی خدمت کر لی, صدقہ خیرات کر لیا, کچھ دین سیکھ لیا, کوئی نیکی کا کوئی بھی کام کیا, اللہ کا شکر ادا کرو. رات کو سوتے وقت اللہ کا شکر ادا کرو. اور اسی طرح کوئی نافرمانی کا کام ہو گیا, ذرا جائزہ لو اپنے سارے دن کا, کسی کا دل دکھا دیا, کسی کو تکلیف دے دی, اللہ نہ کرے کوئی خدا نہ خواستہ غفلت کی وجہ سے کوئی غلط کام ہو گیا, رات کو سونے سے پہلے پہلے توبہ کر لو, معافی مانگ لو اللہ پاک سے, آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر لو, اور رب کریم معاف کر دے گا. تو بہرحال یہ کنکلوژن اس آیت مبارکہ میں ہے, کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک کی کیفیت ہمیں بھی عطا فرما دے. سورہ یونس کی آیت مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی ہے, جہاں اللہ کے ولی اولیاء اللہ کی صفات اللہ پاک بیان فرماتا, الَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. جان لو کہ جو اللہ کے ولی ہیں اولیاء اللہ, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اللہ کا ولی اگر دیکھنا ہے کسی کو تو دیکھو کہ اس کی ٹینشن کون سی ہے. بہت سارے لوگ اللہ کے ولی لگتے ہیں لیکن ٹینشن فری نہیں ہوتے, مسائل کا شکار ہوتے ہیں, اور عجیب عجیب قسم کے مسائل. بعض اوقات بعض ان سے سنو بات سنو تو حیرت ہوتی ہے کہ یار دیندار آدمی ہو کر یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنا ولی بنا لے, اور خوف اور حزن سے جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں دنیا میں, مسائل پیدا ہوتے ہیں, ان سے ہمیں آزاد کر دیں. اس کے بعد وہ آیت مبارکہ جو مرکزی آیت ہے سود کی حرمت کے حوالے سے, پورا رکوع ہی بڑا اہم ہے. الذین یاکلون الربا, وہ لوگ کے جو سود کھاتے ہیں, یعنی سود پر کاروبار کر کے, سودی لین دین کر کے کھا رہے ہیں, اسے اپنے جسم کا حصہ بنا رہے ہیں, ان کے بارے میں ذرا سنیے. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس, وہ نہیں کھڑے ہوتے یا نہیں کھڑے ہوں گے. یہ کاما یقومو مضارع کا صیغہ ہے, یقومون لا یقومون وہ نہیں کھڑے ہوتے یا نہیں کھڑے ہوں گے. دنیا میں بھی ان کا یہی حال ہے, اور قیامت کے دن ان کی یہی کیفیت ہوگی. الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، مگر اس شخص کی طرح ان کی دماغی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے ایک ایسا شخص جس کو شیطان جن آ کر حواس باختہ کر دے، پاگل کر دے. پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس شخص کو دیکھا ہو جس کو جن یا آسیب آ گیا ہو، اللہ ہی بچائے ویسے ان خبیث چیزوں سے. لیکن بہرحال جب کسی کو آبزرو کرتے ہیں کہ اس پر جن کے اثرات ہیں، آسیب جنات کے اثرات آ گئے، تو اس کا دماغی توازن صحیح نہیں ہوتا، نارمل نہیں ہوتا، اب نارمل ہوتا ہے. تو رب کائنات نے مثال دی ہے ان لوگوں کی کہ جو سود کھاتے ہیں، سودی مال کھا رہے ہوتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دنیا میں وہ ایسے رہتے ہیں جیسے کہ ایک شخص جس کو شیطان نے یا جن نے آ کر مس کر کے پاگل کر دیا ہو، اور قیامت کے دن تو یہ کیفیت رہے گی ان کی 100%. اب ذرا ان کا سٹیٹمنٹ سنیے گا. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا یا وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ یقیناً یہ تجارت، بیع، لین دین، ٹریڈ، بزنس، یہ بھی تو ربا کی طرح ہے، یہ بھی تو تجارت ہی کی طرح ہے. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے. اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے کوئی عقلی دلیل نہیں دی کہ سود اور تجارت میں فرق ہے، سود سود ہے، تجارت تجارت، کوئی فرق، کوئی تفصیل نہیں بیان کی. بڑا زبردست انداز ہے یہ قرآن حکیم کا، جلالی انداز. بعد میں آپ کہیں پڑھ سکتے ہیں تفسیر میں، احادیث میں، علماء کرام سے سن سکتے ہیں کہ تجارت اور سود میں فرق کیا ہے، لیکن یہاں پر رب کائنات کے کلام میں تجارت اور سود کے درمیان فرق نہیں بیان کیا گیا. ایک سٹیٹمنٹ ان کا نقل کیا گیا، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے پاگل اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تجارت ہے یہ بھی سود ہی کی طرح ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ سبحانہ و تعالی نے تجارت کو حلال، جائز، پسندیدہ قرار دیا. وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا کو، سود کو حرام قرار دیا. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ، تو پس جس کے پاس موعظہ، نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، اور وہ باز آ گیا سودی لین دین سے، اپنے اکاؤنٹس، اپنے معاملات کو سیدھا کر لیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کے لیے ہیں جو گزر گیا، ماضی میں جو کچھ ہوا اس پر معاملات نہیں ہوں گے، آج توبہ کرو، اپنے معاملات سیدھے کرو، سودی معاملات کو ختم کرو. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا فیصلہ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ماضی میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور چاہے گا تو اکاؤنٹیبلٹی کر لے گا، حساب کتاب کر لے گا. یہ پروریگیٹو، یہ اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. لیکن ومن عادا، جو اتنی واضح ہدایات آنے کے باوجود اعادہ کرے، سودی لین دین پر کاروبار کرتا رہے، فاولائک اصحاب النار، تو یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. اب آئیے سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سود کی ہر خباثت سے محفوظ فرما دے. بہرحال قرآن حکیم کا اہم مقام ہے. یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے. جہنم میں جانے والے سب سے زیادہ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے عقیدے میں شرک ہوگا. خدا نہ خواستہ اگر عقیدہ درست نہیں، توحید باری تعالیٰ پر عمل کرنے والے نہیں، عقیدہ درست نہیں، تو اس میں کوئی شکی نہیں کہ ایسا سب جہنم میں گیا اور ہمیشہ کے لیے. رب کائنات فرماتا ہے سورہ نساء میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے. تو پہلی بات جو سمجھنے کی، ہم سب کو اس طرف توجہ رہنی چاہیے کہ عقیدہ ہمارا درست ہونا چاہیے کہ اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اللہ کی ذات اور صفات میں کسی بھی حیثیت میں کوئی شرک نہ کرو. قرآن کی گواہی ہے، قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن قوموں کا تذکرہ کیا، جن سویلائزیشن کا تذکرہ کیا، جن تہذیبوں کا تذکرہ کیا جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بدترین عذاب آیا، پوری پوری تہذیبیں سویلائزیشن تباہ کر دی گئی، ان کی بنیادی وجہ عقیدے میں شرک رہا. اسی طرح بعض اوقات دنیا میں جو عذاب آتے رہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ مالی معاملات بھی ہیں. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا، ایک بہت بڑی وجہ ناپ تول میں کمی کرنا. اسی طرح سود کے بارے میں رب کائنات یہ بات ارشاد فرماتا ہے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو معاملات میں، اعمال میں، معاملات میں سب سے بڑا گناہ سود ہے. اور جیسے کہ عرض کیا گیا، جیسے کہ ماضی میں لوگ کہا کرتے تھے کہ تجارت اور سود بھی تو ایک ہی طرح ہے، آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں. سود کو مختلف ناموں سے، مختلف، کبھی اس کو انٹرسٹ کہہ دیتے ہیں، کبھی مارک اپ کہہ دیتے ہیں، کبھی رینٹ آف منی کہہ دیتے ہیں، اور مختلف نام. سمپل ڈیفینیشن جو قرآن حکیم بیان کرتا ہے، احادیث مبارکہ میں آتی ہے، کہ مال کے اوپر اضافی پیسہ لینا، مال کے اوپر قرض دے کر کسی سے اضافی پیسہ لینا، یہ سود ہے. لہذا اس حوالے سے انسداد سود مہم کا جو پس منظر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، وجہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی اور نافرمانی اور اللہ کے عذاب کی مختلف شکلوں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر مالی معاملات درست نہیں ہیں تو بحیثیت مجموعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. اب آئیے ذرا پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ریاست پاکستان میں الحمدللہ آئین جو ہمارا موجود ہے، 1973 کا آئین جو اس وقت جس پر عمل کیا جا رہا ہے اور جس کے تحت قومی اسمبلی اور سینیٹ وغیرہ وغیرہ سارے الیکٹ ہو رہے ہیں، ایک نظام چل رہا ہے، پارلیمانی نظام چل رہا ہے، اس آئین میں الحمدللہ تفصیل کے ساتھ سودی معاملات کو حوالے سے واضح ہدایات موجود ہیں. اور ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان پر یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ یہاں کے شہریوں کے لیے ایسا مالی معاملات آسان کرے، خاص طور پر سود سے پاک معاشرہ، سود سے پاک مالی معاملات فراہم کرے. یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے. لہذا اس حوالے سے تمام پاکستانیوں کی اب یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے معاملات میں خدا نہ خواستہ سود تو شامل نہیں ہے. وجہ بالکل واضح ہے کہ اس وقت اگر میری موت آ گئی تو میرے سارے اکاؤنٹ کس کے نام ٹرانسفر ہو جائیں گے؟ وہ میرے نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک، انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال. انسان کا مال کیا ہوتا ہے؟ انسان کا مال وہ ہوتا ہے جو اس نے کھا لیا، جو پہن لیا، جو استعمال کر لیا، بس یہ اس کا مال ہے. یہاں آنکھیں بند ہوئیں سارا مال ورثہ کا. اب اگر وہ مال حلال طریقے سے کمایا ہے، محنت کر کے کمایا ہے، اولاد کی صحیح تربیت کی ہے، تو انشاءاللہ یہ مال صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. اگر اولاد کی صحیح تربیت کی ہے تو باپ کے لیے، دادا کے لیے وہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی کریں گے، اور امید ہے کہ ان کے معاملات بھی ٹھیک چلیں گے. اور خدا نہ خواستہ ہے، ذرا خدا نہ خواستہ پر غور کیجئے گا، اگر میں نے سود کے ذریعے مال کمایا، سودی لین دین کیا، تجارت کے بجائے سود پر اکاؤنٹس کھولے ہوئے، بڑا بڑا بزنس جو ہے وہ سود پر پھیلایا ہوا ہے، کروڑوں اربوں خربوں روپے کی ڈیلنگ ہو رہی ہے سود پر، اس وقت اگر میری آنکھ بند ہو گئی تو اس کا ایک ایک پیسے کا حساب میں نے دینا ہے۔ یہ میں صرف اس لیے تذکیر کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ پچھلے ہفتے کے دوران تین چار ایسے انتقال ہوئے، ایسی ڈیتھ ہوئی ہیں، سڈن ڈیتھ، کہ بعض اوقات تو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ انتقال کیسے ہو گیا، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ انتقال کے لیے کسی کی موت کے لیے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پرسوں میرے انتہائی قریبی دوست، بالکل صحت مند، 55 سال عمر، اچانک انتقال، ایک گھنٹے کے اندر اندر خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا، نہ بچوں کو یقین آ رہا نہ گھر والوں کو یقین آ رہا، اور بہت بڑے بزنس مین، اللہ نے کافی پیسہ دیا، انجینئر، سمجھدار آدمی، بہرحال ایک بات ان کی بہت اچھی تھی جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ موت کی ہر وقت تیاری کرتے رہتے تھے، ہر وقت تیار کہ اس وقت اگر موت آ جائے تو میں تیار ہوں۔ اور تیاری کیسے کرتے تھے؟ استغفر اللہ پڑھ کے نہیں، استغفار تو پڑھنا چاہیے نا، ان کے اکاؤنٹس بالکل سیدھے تھے، ماضی میں جو غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، سب کلیئر کر کے سارا مال بالکل دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، الحمدللہ پیسہ کمایا بھی اور سارا معاملہ انہوں نے جو ہے پیسے کے شریعت کے مطابق کیا ہوا۔ بہرحال کل جب ان کا چہرہ دیکھا تو محسوس ہوا کہ یہ اطمینان والی موت ہے۔ بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کے چہرے پر وحشت ہوتی ہے موت کے وقت، خوف ہوتا ہے موت کے وقت، اور بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے نورانی ہوتے ہیں، بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ اطمینان سے اس دنیا سے گیا۔ تو بہرحال دعا بھی کر لیں۔ عابد شاہ نام تھا ان کا، میرے بہت ہی پرانے دوست، 25 سال پرانے دوست تھے، بہت نیک آدمی تھے، نیکی کی گواہی میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں ان کے معاملات سے اچھی طرح واقف تھا، اکثر و بیشتر مجھ سے سوالات بھی کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال ان کے لیے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ اسی طرح اور بھی عزیزوں اقارب میں بھی اچانک موت، تو یہ اچانک موت ہمارے لیے اچانک ہے، ہمارے لیے اچانک ہے نا، ایسا کیا رب کائنات کے لیے بھی اچانک ہے؟ موت تو پری ڈیسائیڈڈ ہے نا، موت کا وقت، موت کا وقت تو اس وقت لکھا گیا تھا جب رحم مادر میں تھے۔ عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی وہ ہے جو ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھے، اس کی تیاری کرے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے الحمدللہ، ہمارے اکاؤنٹس اگر سودی ہیں، سودی لین دین کر رہے ہیں، بڑے دھڑلے سے کر رہے ہیں، غفلت میں خدا نخواستہ کر رہے ہیں، تو ابھی بھی موقع ہے اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ ٹائم لگتا ہے، ایسا نہیں ہے فوراً ہی فیصلہ کر لیں، ٹھیک ہے ٹائم لگے گا، سود لیا ہوا ہے تو مصیبت ہے، لیکن بہرحال اس کو ویو آف کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے، ماضی کے گناہوں پر معافی مانگتے ہوئے اگر توبہ کریں گے انشاءاللہ، سچی توبہ، تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا۔ اگلا مرحلہ ملکی سطح پر ہے، ملکی سطح پر کرنے کے کام کیا ہے انشاءاللہ اس پر ہم آئندہ بات کریں گے، اللہ نے توفیق دی، لیکن آج ذرا اپنا جائزہ لیجئے، آج رات سوتے وقت کہ خدا نہ خواستہ اگر مال حرام سے کمایا، حرام طریقے سے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، تو یہ پاکیزہ موت نہیں ہے۔ آج رات اگر موت آ جائے، آج کی رات اگر قبر میں آئی تو مشکل ہو جائے گی، تکلیف میں جائیں گے، اور اگر ہمارے معاملات درست ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہم نے کسی کا مال نہیں کھایا ہوا، کسی کا دل نہیں دکھایا ہوا، کسی پر ظلم و ستم نہیں کیا ہوا، اور اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو امید ہے کہ یہ موت اچھی موت ہوگی، پاکیزہ موت ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں موت کے وقت آسانی فرما دے، موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔